صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا پیچھے ایک آیت میں کچھ چیزیں ایڈ کروانا چاہوں گی، اس کو پھر وہیں سیٹ کر دیں گے۔ آیت نمبر 119 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے کچھ قسمیں کھائی تھیں اور بہت شدت کے ساتھ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ کہا تھا، وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اگر شیطان کے ان دعووں کا ہم آج تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو حقیقت میں شیطان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ انسانوں کی تو عموماً عادت سی ہوتی ہے کہ نعرے لگا کے جا کے سو جاتے ہیں، لیکن شیطان سویا نہیں، اس نے ہر ممکن طریقے سے انسان کو انسان کی تخلیق میں تبدیلی کی کوشش کی۔ اگر ہم تبدیلی کی کچھ چیزوں کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جینز میں یہ چیز انگریو کر دی کہ تم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن شیطان نے جو تبدیلی کی وہ کیا کی کہ فطرت سے ہٹا کر نیکیوں سے دور کیا اور گناہوں کو اتنا خوبصورت کیا کہ لوگ گلیمر میں آ کے آج دیکھیے کہاں بھاگتے ہوئے دکھتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کوئی اس کھوئی ہوئی جنت کو پانے کی تلاش میں ہم سب جی رہے ہیں۔ پورے گلوب پہ نظر ڈال کے دیکھیے تو شیطان نے حقیقت میں تبدیلی کروا دی اس پورے لائف پلان میں جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آخرت سے ہٹا کر دنیا کے لیے محنتیں کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی کچھ عملی چیزیں ہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے، برین دیا ہے، اس کا اچھا استعمال کر لیں تو بہت انسانیت کے فائدے کی ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ پلاسٹک سرجری ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ پلاسٹک سرجری کا مس یوز کس طرح سے ہو رہا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کے نام پہ لوگ فیچرز چینج کرواتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی لوگ لمبی ناک پسند کرتے تھے، جس کی ناک دبی ہوتی تو نانیاں دادیاں بھی کہتی ہاں اس کی ناک دبی بھی ہے۔ لیکن آج جاپانیز فیچرز کا رواج پڑ گیا، لوگ اپنے اس ناک کی ہڈی کو کھسوا کے چھوٹی کرا رہے ہیں، کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں۔ اس کا اجازت ہو سکتی ہے؟ اتنے آرٹیفیشل لوگ اپنی شکلیں چینج کرا رہے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ ہم تھک گئے اپنی اس شکل کو دیکھ دیکھ کے، اب تھوڑی سی بدل لیں۔ اس کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ فیل کریں۔ بعض مرد عورتیں بن جاتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، بڑے معروف لوگ ایسے ہیں کہ مرد عورت بنا ہوا ہے، پلکنگ کروائی ہوئی ہے اور پوری اسکن کی کھال اتروائی ہوئی ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر حادثات کی صورت میں، ریہیبیٹیشن کی صورت میں ہے، کوئی اس ٹوٹ گیا، کہیں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو صحیح کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن صرف شوق کے نام پہ ایسا کرنا؟ عورتیں اپنے جسم کے اندر سلیکون کی تھیلیاں رکھواتی ہیں بریسٹ کو امپروو کر، بریسٹ پلانٹیشن کے طور پہ، کیا کرے گا انسان، خود کو کتنا کو پوجے گا؟ شیطان نے اس قسم کی باتیں کروا دیں کہ جس کے بعد حقیقت میں لگا کہ شاید یہ سب کچھ کر کے دنیا مل جائے گی۔ امن تمنائیں اور آرزویں کتنی دلاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عورتیں کیا کچھ نہیں کر لیتی، کیا اس کے باوجود شوہروں کی محبت مل جاتی ہے؟ فطرت سے ہٹ کے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ لکھ لیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ جنت ملے گی، نہیں، اس سے پہلے ایک بڑی سی چیز لکھ لیجئے کہ اس دین کے بعد ہمیں دنیا کا سکون ملے گا، ہماری زندگی خوشیوں کا شکار، خوشیاں ہوں گی اور ہم حقیقت پہ اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اب چلتے ہیں آیت 128 سے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ یہاں شوہر کے بگاڑ کی بات ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ عورت کے مزاج میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کو بھی کتنے پیارے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بگاڑ ختم ہو جائے اور اس دواجی زندگی خوشحال رہے۔ اسی طرح بعض دفعہ مرد بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ عام وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، یا بری تربیت، برا ماحول ہے، بیوی سونے کی بھی بن جائے تو مرد کو اچھی نہیں لگتی۔ بعض دفعہ کچھ اور وجوہات ہیں، بعض بیویوں کی اپنی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی صورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو توڑنے سے بچانے کا ایک بیچ کا راستہ رکھا کہ عورت اپنے حقوق میں کمی کر دے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان شوہر کے ساتھ رہتا ہے نا، انبن ہوتی ہے، اس وقت یہ لگتا ہے جان چھڑاؤ، اکیلے رہیں گے، موج مستی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، رات کو آئیں دن کو آئیں، کوئی پیسے خرچے کی بات نہیں، گورنمنٹ سے بھی سوشل مل جائے گا۔ ایک رات شوہر کے بغیر ایسی عورت کو رہنا پڑتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر انسان کہتا ہے چلو لڑتا ہی تھا، تھا تو صحیح۔ کہتے ہیں شوہر نہیں، اس کی جوتی بھی گھر میں پڑی ہو تو گھر کا ماحول اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی چیز کو ایک جھٹکے سے توڑنے کی بجائے تھوڑا سا کنسیڈر کریں، پھر کیا ہے، چلو میں بھی تو سوچوں یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، میں بھی سوچوں شوہر گھر میں دیر سے کیوں آتا ہے، توجہ کیوں نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو سیٹ کیجئے، اپنے اخلاق میں خوبیاں پیدا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے اندر اٹریکشن پیدا کریں۔ فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز اٹریکشن کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ چینی کی ڈلی رکھ دیں تو مکھیاں اس کے اوپر آئیں گی، اٹریکشن ہے۔ الاسٹک کو دیکھیں، اس کو کھینچیں وہ واپس اپنے اندر آتا ہے۔ عورتوں کو اپنے اندر اٹریکشن پیدا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم خاص طور پہ دین کے نام پہ تو بالکل بھونڈے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اب ہمارے ہر کام کا حسن ہی ختم ہو گیا۔ پہلے تو ہماری ذات کا ختم ہوتا ہے، بے ڈھنگے گندے مندے گھر میں رہنا، اسمیل والے، اور کہتے ہیں کیا کریں، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہم پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف انسان نہیں تھا، لیکن آپ اپنی بیویوں کا کیسے خیال رکھتے تھے اور آپ کی بیویاں کیسے آپ کا خیال رکھتی تھیں، یہ بذات خود ایک پورا ٹاپک ہے۔ تو حقوق کی کمی کر لیں۔ اگر بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے طلاق لے کے کیا کرنا، دیکھیے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے میں تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گی اس پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ شروع میں پتہ چل گیا کہ گڑبڑ ہے، پھر اس سے پیچھے جائیے۔ رشتہ کرنے سے پہلے بیٹی کا، بہن کا، یا آپ اپنا کہیں کروا رہے ہیں، خوب جھان پھٹک لیں۔ شوہر ہیرو نہیں ہوتا، شوہر جو ہے وہ کوئی کرکٹر یا گلوکار نہیں ہے جو آپ کو دے کے گائے گا اور گانے گائے گا اور کھیلے کودے گا، وہ شوہر ہے۔ کسی مرد سے شادی کرتے ہوئے اس کو شوہر کے روپ میں دیکھیں، نہ فیانسی کے روپ میں دیکھیں، نہ اس کو کسی فلم کا کوئی اداکار دیکھیں۔ پھر اس کے بعد اسیس کریں اس کا دین ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رشتے کرتے وقت جھان پھٹک کر لیں۔ ساری کوشش کر لی، پھر بھی پتہ چل گیا، شادی ہوئی، پتہ چلا مرد کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، مرد کی عادات خراب ہیں، اس کی دوسری لڑکیوں میں اٹریکشن ہے۔ حرام کا ایک بہت بنیادی اثر انسان پہ پڑتا ہے کہ حلال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جن مردوں کو بری عادات پڑتی ہیں ان کو بیوی میں کشش نہیں رہتی، جو ہومو سیکشولس ہو جاتے ہیں ان کو اپنی بیوی کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں دکھتی، جو باہر کی عورتوں سے، خوبصورت عورتوں سے اور گندی عورتوں سے اپنی نظروں کو میلا کر لیتے ہیں ان کو پاک دامن بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ پھر شروع میں سوچ لیں، پتہ چل گیا، آتے ہی پتہ چل گیا کہ بات صحیح نہیں ہے، شور شرابی ہیں، کباب بھی ہیں، گندے خیالات ہیں، مہلت دیجیے۔ اب یہ نہیں کہ جاتی اعلان کر دیں کہ یہ نہیں ہوگا، پھر مہلت دیں۔ اسلام کا مزاج مہلت دینے کا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے گھر میں الگ رہ کر اس کو موقع دیا جائے۔ بے دین اور دیندار کی شادی سب سے بڑا ناسور ہوتا ہے، کوئی بھی خوش نہیں رہتا، ساری زندگی ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اگر کچھ بگاڑ تھا، وجہ سوچیں کیا بگاڑ کی وجہ ہے، کیا اس کو دین نہیں ملا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، بیوی ماں بن جائے، کوئی بات نہیں، ماں نے شوہر کے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، بیوی سمجھدار ہے، وہ اس کو سمجھے، طریقے سے بات کرے، قرآن پڑھائے، سکھائے، کوئی ایسی دل سوزی کی چیز اس کے ساتھ کرے، اس کا دل نرم ہو جائے، پھر تھوڑا سا صبر کرتے کرتے سال چھ مہینے کچھ عرصے میں بات بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بات بڑی ہوئی ہے، کسی طرح کی کوئی نصیحت کی کوئی ہو نہیں، سب گل چکی ہے، بنیادیں خراب ہیں، تو پھر دیر نہ کریے، پھر الگ ہو جائیے، پھر بچوں کی ماں نہ بنی اس کے، پھر ایک نہیں، دو نہیں، چار بچہ۔ ایسی سسٹرز کی کہانی ہوتی ہیں کہ دل دکھنے لگتا ہے، کیا کریں جی، پہلے بچوں کے سامنے ماں شوہر بے عزتی کرتے تھے، اب تو بہو بیٹے کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، اب تو داماد گھر میں آتا ہے تو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میاں صاحب کا مزاج نہ بگڑے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا، کہتی 35 سال ہو گئے میری شادی کو، میرا شوہر مجھ میں اٹریکشن نہیں رکھتا، مجھے بلاتا نہیں، اور میں نے 35 سال زندگی کے گنوا دیے اس سوچ میں کل ٹھیک ہو جائے گا۔ کل کیسے ہوگا، معجزے نہیں ہوتے۔ ہاں آپ کوشش کریں، آپ اس کی اصلاح کریں، پھر ہو جائے گا انشاءاللہ، 5 سال میں بھی ہو جائے گا، 4 میں بھی ہوگا، لیکن نہ آپ کے پاس دین پورا ہے نہ اس کے پاس ہے۔ کہنے لگی آپ، میں سوچتی ہوں میں نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا۔ کہتی اب میرے بچے میرے خلاف ہیں کہ امی آپ نے اتنے غلط انسان کے ساتھ زندگی بسر کی، اور روگ اور کتنی بیماریاں، आज तक वो जॉब करके अपने शोहर को कमा रही, और शोहर कहती शराब कबाब और सारा दिन घर में बेकार टीवी देखना और रो। ऐसे मर्द कोई बीवियों की कदर थोड़ी करते हैं, वो और ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। वो तो बीवी से ये भी पूछेंगे कि जॉब से देर से क्यों आई हो, कहाँ गई थी, किसके साथ, कहती शक कितना करते हैं। ऐसे मर्दों में सारी बातें, फिर देर ना कीजिए। और अगर आप समझने देर हो गई, अब आप क्या करेंगे? आप देखिए कि एक औरत है जो 25-30 साल सब्र कर चुकी, बच्चों की माँ बन गई, अब बच्चे भी पढ़ लिख चुके, अब औरत जाएगी तो किधर जाएगी? तो कहा कि फिर कुछ दे दिला के सब्र कर लो। दीन का मामला मैं इस वक्त नहीं छेड़ रही, मैंने देखा है दीन पे कम ही लोग घर तोड़ते हैं। घर तब टूटते हैं जब दीन की चोट अखलाक पे पड़ती है, जब वो मारने लग गए या बेइज्जती करते हैं, अब मेरी सोसाइटी में इज्जत नहीं रही, वरना दीन का मामला तो इससे बहुत पीछे ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सुलह बेहतर है, लेकिन अमूमन सुलह क्यों नहीं हो पाती कि नफ्स लगाव है। हर बंदा बड़ा बनना चाहता है, उसको दूसरे की बात से ज़्यादा अपनी बात अच्छी लगती है। वहीं तुकसिनू व तत्तकू, यकीन करें पूरा फील्ड है। मैं कहती हूँ किसी बच्चे की शादी करनी नहीं चाहिए जब तक उसको इस्लाम का नुक्ता नज़र ना सिखा दें। किसी लड़के की कभी शादी ना करें, आप अपने बेटे की, अपने भाई की, देवर की कभी शादी ना करें जब तक उसको ये इस्लाम के सारे फैक्ट्स ना पता चल जाएं। फरमाया वलन दस्तती वनता दिलुबैन निसा, और तुमसे ये हो ही नहीं सकेगा क्या कि तुम दो बीवियों में अदल करो। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकता हुआ छोड़ दो। हमारे यहाँ दूसरी शादी इसलिए भी नासूर है कि मर्द इंसाफ नहीं करते। दूसरी शादी तो छोड़ दीजिए, जब दूसरी औरत से ताल्लुक़ पैदा होता है तभी बीवी से तवज्जो हट गई, तभी घरों में नहीं आना, तभी उसको खर्चा नहीं देखना, मारना पीटना। इस्लाम कहते मत शौक से करें दो शादियाँ, करके देखें। जब इतना ज़बरदस्त किस्म का इंसाफ करना पड़ेगा तो ख़ुद उनको एहसास होगा कि हमने अपने कंधों पे 10 किलो की बजाय या 20 किलो का वज़न रख लिया। यकीन करें दूसरी शादी ऐसी ही है कि 10 किलो की जगह 20 किलो, एक मन की जगह 2 मन का बोझ रखा। दो को खुश करना, दो का नान नफका, दो की हिफाजत जिम्मेदारी, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा तकवा चाहिए। हदीस में आता है कि जिस मर्द की दो बीवियां हों फिर एक को एक के साथ इंसाफ ना करे तो क़्यामत के दिन वो आधे धड़ के साथ आएगा। इतनी बड़ी जब बात को सुन लेगा तो क्या फिर सिर्फ शौक के मारे दूसरी शादी होगी? इसलिए कहा फतज़रूह कल मुअल्लका, उनको लटकती भी छोड़ दोगे, ना वो ब्याही हुई, ना वो बेवा, ना वो मुतल्लिका। और ऐसी औरतों की भी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। वइन तुस्लिहू व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, और अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह ताला चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग ही हो जाए, सारी कोशिशें कर ली, सब देख लिया, और बाज़ दफ़ा बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, लड़की के माँ बाप को भी दिख रहा होता है, लड़की को भी समझ आता है, बल्कि लड़के के घर वालों को भी दिखता है कि ये कश्ती तरेगी नहीं, ये डूब के रहनी है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, नहीं लोग क्या कहेंगे, बातें होंगी, नहीं फिर इस लड़की को कौन खिलाएगा, फिर ये अलग हो गई तो फिर इसके साथ आगे क्या मामला होगा। कहा नहीं, नहीं होते। अगर एक दूसरे से अलग हो जाओ तो अल्लाह अपनी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा, क्योंकि अल्लाह का दामन बड़ा कुशादा है और वो दाना बीन है। अक्सर औरतें कहती क्या करते, फिर कहाँ जाते, भाई तो हमें कबूल ना करते, बाप तो था नहीं, फिर क्या करें। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि जो रब शादी से पहले खिलाता था वही तलाक के बाद भी खिलाएगा। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है लड़कियों के साथ कि उनको भट्टी में रखे रखते हैं सिर्फ इस सोच के साथ कि वो अपने आप को यहीं रहें, फिर रोटी खिलानी पड़ेगी। बाज़ कहते हैं बच्चों का साथ है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो लिहाजा अगर वाकई नहीं निपती तो फिर अल्लाह ने रास्ता खुलना हुआ और फिर अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। वहीं ये तफर्रका युग्ने अल्लाहु कुल्ल मिन साथिहि वकान अल्लाहु वासियन हकीमा, कैसे अल्लाह ये सब करेगा? इसलिए कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी इन्हें भी यही हिदायत की थी, अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं, क्या कि खुदा से डरते हुए काम करो। अल्लाह का डर तकवा इंसान की लगाम है, ना जुल्म करता है ना जुल्म सहता है, अपनी ज़िंदगी जीता है। और तकवा वाला बड़ा गयूर होता है, वो सिर्फ लोगों के डर से अपनी ज़िंदगी को अजीर्ण नहीं बना लेता। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हारी मर्ज़ी। आसमान और ज़मीन की चीज़ों का मालिक तो अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ़ का मुस्तहक। हाँ, अल्लाह ही मालिक इन सब चीज़ों का जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और कारसाज़ी के लिए बस वही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटा कर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए। कितनी बड़ी डांट है। ई यशा युज़हिब को मई यूहन्नास, ए लोगो तुम अपने आप को क्यों इतना लाजिम समझते हो कि तुम्हारे बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, सूरज नहीं चलेगा, ज़मीन नहीं घूमेगी। शौक से जाओ, जाओ इस दुनिया से निकलो, अल्लाह दूसरों को ले आएगा। तुम ना मानो अल्लाह के हुक्म। और यहाँ बीवी शोहर के तनाजर में भी देखिए तो डांट है कि देखो जुल्म कर रहे हो, देखना अल्लाह इस बीवी को तुमसे अच्छा शोहर दे देगा। और तुम शोहर का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हो, फिक्र ना करो, तुम्हारे बाद अल्लाह इसको तुमसे अच्छी बीवी दे देगा। इसलिए सीधे सीधे चलो, ना जुल्म करो ना जुल्म सहो। वकानल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, और अल्लाह इसकी पूरी कुदरत रखता है। मन कान युरीदु सवाबद्दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद्दुनिया वलआखिरा, जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो, इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरा भी है, और अल्लाह समीउम बसीर है, दोनों चीज़ें उसके पास हैं। अब देखिए कि कहीं से कंकर मिले और हीरे भी मिले तो क्या लेंगे? सिर्फ कंकर लेंगे, हीरे लेंगे ना? दुनिया कंकर है, आखरत हीरे हैं, ये दोनों अल्लाह के हाथ में, जाके जो मर्जी ले लो। हीरे लेंगे कंकर भी साथ आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ कंकरों पे पड़े रहे तो हीरे साथ नहीं मिलेंगे। बहुत नादान है वो शख्स जो अल्लाह ही से दुनिया ले तो रहा है लेकिन आखरत की कीमत पे नाराज़गियों से ले रहा है। आपके अल्लाह ताला मैंने आपसे ये लेना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इस बात को समझाने की। कभी आपने ज्वेलरी खरीदी होगी, आप किसी ज्वेलर के पास जिसको बिल्कुल नहीं जानते, आप जाके ज़रा पूछे तो सही, ये एक नग निकल के ये डाल दें, हो सकता है वो उस पर पूरी एक उससे चार गुना कीमत आपसे ले लें। आप कहते हैं ये डोरी टूट गई, डाल दें। छोटी से छोटी चीज़ पे पैसे चार्ज करते हैं। अब इसके बरक्स आप अपने किसी सुनार के पास जाते हैं जिसके पास आप लाखों का सौदा करते हैं, और बोल के लुट के ही आते हैं, आधा तो हम ज़्यादा ही ले के आते हैं। अब ऐसे सुनार जिससे आप ज्वेलरी लेते हैं वो आपको साथ क्या क्या तोहफे देते हैं? पहले तो जाते ही आप पहले बैठे हुए, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, जो ही आपने कोई सेट मांगा, देखा, उनको लगा आप इंटरेस्ट हुए तो कहते हैं बोतल लाओ। ये बोतल कहाँ से आती है आपने पता? ये उस सेट में से निकलेगी। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं 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 बहुत गर्मी है भाई, अब कहाँ, आधा घंटा से हम इंतज़ार में बैठे थे, ये बोतल आप इसलिए आई है कि आपने अब उनको कोई डील दी है। फिर उसके बाद आप देखें डोरियां फालतू, मोती फालतू, फिर आपको डब्बियां देंगे, ये करते हैं हम वो, और आप बड़े खुश हैं, कितना अच्छा सुना रहा है। बड़ी चीज़ मांगी, छोटी उसने खुद ही दे दी। बस अल्लाह को ये समझ लें, अल्लाह से ज्वेलरी मांगे, प्योर ज्वेलरी मांगे। ये दुनिया की डब्बियां, टूटी हुई चीज़ें अल्लाह खुद ही कहेगा जाओ ले जाओ, जितनी मर्ज़ी ले जाओ, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ का सौदा है। लेकिन आप खाली जाके एक डब्बी मांगे, वो आपसे उससे भी पैसे लेगा। क्यों? इसलिए कि आपने उसको बड़ी चीज़ नहीं दी। तो अल्लाह सुभान तआला से बड़ी चीज़ मांगेंगे, छोटी मिल जाएगी, वल्लाह ही मिल जाएगी। यकीन दिलाएं इस रमज़ान में ख़ुद को, मैंने अल्लाह से बड़ी चीज़ मांगनी है। मैं अल्लाह की किताब मांगूंगी ना, मुझे दुनिया का फहम देगा, मेरा हाफ़ज़ा खुलेगा। मैं आप में से सब यंग बच्चियों को कहूँगी, अगर आप एक सवा साल के लिए या एक साल कुछ महीने के लिए अपनी दुनियावी तालीम को एक साइड पर कर दें, सिर्फ इस सोच में कि मैं इस नए कोर्स को कर लूँ, आप देखेंगे इस एक साल का खमियाजा, खमियाजे से कह लीजिए कि इसका बदला अल्लाह आपको कैसे देगा। आपका दिमाग सेट हो जाएगा, आपकी याददाश्त अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी होगी। मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ, चार पांच जमातों के बाद उन्होंने कुरान शुरू किया, जब उसको शऊर से पूरा पढ़ लिया, बाद में डायरेक्ट मैट्रिक के पेपर दिए, जीत गए। अल्लाह की किताब दिमाग में भी बरकत डालती है, मेमोरी आपकी तेज़ हो जाती है। मैं हैरान होती हूँ, यकीन करें कुरान पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हैरान होती हूँ। मेरे जैसा बंदा ना, जिसको टाइम का पता ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत केयरलेस होती हूँ, मेरी कोई याददाश्त नहीं। आज आपको मिलूंगी, कल मुझे फिर ये तो पता होगा आप मिले हैं, लेकिन नाम पते कुछ नहीं आते। लेकिन कुरान पढ़ाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे 10 साल पहली बात भी ऐसे खुल के सामने आती है जैसे सामने रखी हुई। एक एक आयत पढ़ती हूँ, यकीन करें वक्त का लिहाज ना हो, मैं बग़ैर किसी सामने तफसीर खोले आपको एक एक आयत की शान नज़ूल, उसके वाक़यात कहाँ थी मेरे जहन में आ रही होती हैं, लेकिन मैं वक्त के हिसाब से नहीं बात करती। ये मुझसे, ये मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह का कमाल। हर एक के साथ ऐसा होगा, बस एक दफ़ा अल्लाह से डील करके देखें, और ये डील जिसकी पूरी हो गई उसकी दुनिया भी बन गई, आखरत भी बन गई। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. یہ ہے اصل میں اللہ کی مدد کو لانے کا طریقہ کہ انصاف کرو، ظلم نہ سہو نہ کرو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر اور تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے. ہم سوچتے ہیں کہ انصاف عدالتوں میں جا کے ہوگا، ایسی سوچتے ہیں نا. ایک ترازو بنی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ کسی عدالت کے باہر کھڑا ہوا ہے. یاد رکھیے، گھریلو انصاف بھی ہوتا ہے، میکے اور سسرال کا انصاف بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں امت مسلمہ کو ایک بہت پیارا پیکج دیا کہ دیکھو، حق بات کرنا، چاہے اس کی چوٹ تمہارے اپنی ذات پہ پڑے، تمہیں نقصان ہوتا ہے، لیکن کہو ہاں آئی واز رانگ. اگر آپ کے اس بات کا نقصان آپ کی ماں کو ہوتا ہے، مثال ہے ماں اور بھابھی کا جھگڑا، دیکھا ماں کا قصور ہے، بھابھی حق پہ ہے، کس کا ساتھ دیں گے آپ؟ ماں کا دیں گے؟ نہیں. آپ اچھے طریقے سے ادب سے بتا دیں گے کہ نہیں، قصور بھابھی کا نہیں ہے. یہ ہے انصاف. ایک طرف سسرال کا معاملہ، ایک طرف میکے کا معاملہ. کیوں ہمیں میکا ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور سسرال برا لگتا ہے؟ اس لیے کہ قوامین بالقسط شہداء للہ نہیں ہوتے. اس لیے انصاف کی چوٹ جب بندے کے دل پہ پڑتی ہے تو اس کو پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا قانون کتنا بے لاگ ہے. عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خیبر کی زمینوں کا کچھ خراج ہوتا تھا تو وہ لینے کے لیے یہود کی طرف ان کو بھیجا. یہ وہاں گئے تو یہود نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی. وہ ہوتا کچھ اس قسم سے ہے کہ درختوں پہ لگا ہوا جو پھل ہوتا ہے نا، اس کو گننا ہوتا ہے کہ اس سال کتنا پھل آیا، پھر اس کے مطابق گورنمنٹ کا جیسے عشر اور اس طرح سے خراج وغیرہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. یہود نے سوچا کہ ہم ان کو خرید لیتے ہیں. کہنے لگے تھوڑے سے پیسے کچھ دے دیتے ہیں اور تھوڑا کم بتا دیں، یعنی پھل کم آیا تو ہمارے اوپر کم ٹیکس لگے گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ او لوگو، میں جس ہستی کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے وہ دنیا میں سب سے پیاری ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے، اور میں جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں مجھے وہ سب سے مبغوض ہیں، یعنی مجھے تم لوگ سب سے زیادہ ناپسند ہو، لیکن نہ ان کی محبت اور نہ تمہارا بغض مجھے انصاف سے روک سکتا. میں وہی کہوں گا جتنا پھل ہے اتنا ہی کہوں گا. یہ بات سن کے یہود نے کہا، یہ ہے وہ انصاف جس پہ زمین و آسمان قائم ہے. اور یاد رکھیے، آج امت مسلمہ اور مسلمان ملکوں کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ وہاں فصلیں نہیں ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں فصلیں نہیں اگری، سب کچھ ہے، سونا اگلتی ہوئی زمینیں ہیں. میں نے اس سال ابھی چند کچھ دن پہلے گئی تھی پاکستان، تو مجھے اس دفعہ بائی روڈ ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا، کافی 5-6 گھنٹے. تو میں کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی تھی، اور جو فطرت کا اور نیچر کا سکون ہے نا، وہ راستے میں جو فیلڈس تھیں، بڑے بڑے صحرا، تو میں اس کو فیل کر کے رو بھی رہی تھی اور میں اللہ سے بات کر رہی تھی کہ ان جگہوں پہ تو بہت سکون ہے، بے سکونی کہاں جہاں لوگ ہیں، گولیاں وہاں چل رہی ہیں جہاں چند لوگ ہیں، مشینوں کا شور ہے، پولیوشن ہے شہروں میں، یہ رستے کے کھلے میدان ہیں. تو میں سوچ رہی تھی ابھی تو بہت کچھ ہے ہمارے ملک میں، اتنا سبزہ زمین تو نہیں ابھی اس نے نافرمانی کی، اور اتنا کچھ زمین نے اپنا دینا تیار کیا ہوا ہے، لینے والے ہاتھ بن جائے. یہ کائنات اپنا آپ دے رہی ہے. اس کے اندر جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خشک سالیاں لے آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگو، انصاف کرو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. بعض دفعہ ہوتا کہ ہم غریب کا ساتھ ایسے ہی دینے لگ جاتے ہیں، ہائے ہائے نہیں یہ بیچارہ غریب ہے. مثلا ہم دیکھیں کہ گھر میں کام کرنے والی کوئی ملازمہ ہے اور مالکن ہے، دونوں کا کوئی جھگڑا ہے نا، تو ہمارے ذہن میں لا محالہ آ جاتا ہے، یہ مالکہ ہی ظالم ہوگی، یہ بیگم صاحبہ نا یہ بہت ظالم ہے. نہیں، کیا پتہ وہ غریب جھوٹ بول رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ ہر دن دھوکے سے چھٹی کر لیتا ہے. کبھی کسی کی غربت اس کے نیک ہونے کی دلیل، اور کسی کی امیری اس بیچارے کے مجرم ہونے کی دلیل نہ سمجھیں. کہا امیر ہو یا غریب، حق کا ساتھ ہو. میں کہتی ہوں صرف ایک یہ خوبی آج امت مسلمہ میں آ جائے، ظلم نہیں کرنا. بڑے لوگوں کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایک ہی اصول ہے. آگے ہم ایک واقعہ پڑھنے والے ہیں کہ یہود نے اپنی شریعت میں سے دین میں تبدیلی کب کی، کہ جب بہت سارے امیر لوگ جو تھے وہ زنا کرنے لگ گئے تو انہوں نے زنا کی سزا بدل دی، اور جو امیر زنا کرتا اس کو تو چھوڑ دیتے اور غریب کرتا تو اس کو سزا دیتے. جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے نا کہ صرف قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے رہ جائے اور اسلام کا سارا جو نزلہ ہے وہ غریبوں پہ گرے، تو وہ چیز پھر ظلم والی بنتی ہے. فرمایا، اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. خود سے پوچھئے، کہاں اپنے نفس کی پیروی میں عدل سے باز رہتی ہوں؟ बहुत सारी जगह पे। देखिए इस एक एक आयत को हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी आप सुनना चाहें सुन के देखिए। लेकिन ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में मदल से कैसे बाज आते हैं? हमारा सोने को दिल चाह रहा है, हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, कुछ भी कह देंगे। हमारा दिल खाने को चाह रहा है, हमने अदल छोड़ दिया। यानी नफ्स का बुत इस तरह से पूजा जाता है कि हम जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। पैसा अच्छा लग रहा है, उस पैसे के पीछे भागे इल्म को छोड़ दिया, अपने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर सिर्फ अपने हकूक लेने वाले बन गए। फरमाया, अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खूब खबर है। इस जुमले को सुन के कुछ होता है दिल पे कि इन्नल्लाह कान बिमा तअमलूना खबीरा। यकीन करें ये चीज़ बंदे को खोल के रख देती है। पुलिस को आता देख कर हमारा सीट बेल्ट पर हाथ जाता है, स्पीड अपनी कम कर लेते हैं। लेकिन फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलूना खबीरा, इसको सुन के कुछ भी ना हो दिल में, कहें चलो शुक्र है पारा पूरा होने लगा। नहीं, हर दिन चेक कीजिए, अपने हर अमल के वक्त इसको सोचें, इसको लिख के लगा लें। इसका उर्दू तर्जमा ऐसे कर लें आप कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, या खबरदार अल्लाह तुम्हें देख रहा है। छोटे छोटे स्टिकर्स बना लें, कोई छोटी छोटी खूबसूरत राइटिंग में लिख लें और मुख्तलिफ जगहों पर लगा दें जहाँ कोई ख़यानत का डर होता है। टीवी की स्क्रीन पे लगा लें, कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा लें, टेलीफोन पे लगा लें, जहाँ कोई गलती का अंदेशा है वहाँ लगा लें, अपने आईने के आगे ही लगा लें। जहाँ आपको लगता है कि आपका नफ्स मोटा होता है लगा लें कि अल्लाह तुमको देख रहा है। एक शख्स एक दफ़ा एक अपने बच्चे के साथ किसी जगह गया, एक शख्स का बाग था, वहाँ पहुँच के तो फल तोड़ने लगा, चोरी करने लगा। बेटे को नीचे खड़ा करके कह दिया कि बेटा जब आएगा ना मालिक यहाँ का तो मुझे बता देना, तो मैं फटाफट नीचे उतर आऊँगा। वो भी बाप चढ़ के ऊपर तोड़ने ही लगा है तो बेटे ने शोर मचा दिया, वो देख रहा है वो देख रहा है। बाप जल्दी से नीचे उतर आया, कहने का अरे किधर है किधर है, कोई भी नहीं। कहा अब्बा जान अल्लाह देख रहा है। ये है कान फ़इन अल्लाह कान नबी माता मलूना कबीरा। और अल्लाह से दुआ है कि हम उसकी निगाहों को महसूस कर सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। यहाँ से अब सूरह पारे के आखिर तक उन मुनाफिकीन से खिताब है जो नबी सल्लम के इर्द गिर्द रहते थे। इस्लाम के लवादे में कुफर की हम के साथ उनकी हमदर्दियाँ थी, पक्के मुनाफिक थे। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं और ऐसे लगता है कि सूरत निसा में अल्लाह ताला ने वाकई मुनाफिकों के इंजाम को खोल के सामने रख दिया। फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये कौन सा ईमान है? अमल वाला ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कहते हो, अमल से भी करो। अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ, अपने कानों को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को इस्लाम के मुताबिक करो और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। इससे पता चलता है कि बाज़ ईमान का दावा करने के बावजूद भी ईमान वाले नहीं होते। और हर उस किताब पर जो इससे पहले नाजिल कर चुका है, जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखरत से कुफर किया, फ़कत दलालम बईदा, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। मुनाफिक हिदायत के रास्ते से बहुत दूर चला जाता है। छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपको यहाँ पहुँचना था, आप E6 पे आए और आपने ये लिंदेबर्ग का मोड़ नहीं साइन लिया, आगे निकल गए बिल पर्स, या आप इससे पीछे एक मोड़ मुड़ गए। आप घूम रहे थे, परेशान थे, फिर किसी ने कहा नहीं जी नहीं, वो लिंदेबर्ग तो आगे है, मुड़े चार छः, आप थोड़ा सा 2-3 मिनट परेशान हुए, आप यहाँ पहुँच गए। एक होती है ये गुमराही, थोड़ा सा लॉस्ट है आप लेकिन क्लोज सर्कल में, इधर नहीं उधर। किसी से आप पूछेंगे अच्छा जी यहाँ कोई स्कूल है, यहाँ कोई इदारा, वो कहेंगे जी इधर चले जाएं। लेकिन बिल फर्ज़ मुहाल आपको इसी स्कूल में आना था, इस जगह पे आना था, और आपने समझे यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन पे ले लिया रुख, और आप जाके आगे स्ट्रोमन की का साइन ले लेते हैं। अब वहाँ उतर के आप ढूंढते हैं किधर है स्कूल और किधर है जगह और नूरुल कुरान। किसी से पूछेंगे, हो सकता है किसी को पता भी ना हो। ये है दलालम बईदा। जो बंदा हिदायत शाहरा हिदायत की शाहरा यानी सिरात मुस्तकीम के करीब करीब रहता है ना, अल्लाह उसको मौका देता है। कुछ ताल्लुक़ रखना चाहिए नमाज़ों से, कुछ ताल्लुक़ हो कुरान से। लेकिन जब सिर्फ ऐसा ताल्लुक़ हो कि मुश्किल आई तो नमाज़ पढ़ ली, कोई बुरा ख्वाब आया तो सदका दे दिया, कोई जॉब छूटी तो 4 लोगों को बुला के सफारा पढ़ा लिया, तो फिर बंदा दलालम बईदा होता है। आप देखिए कि मैं हैरान होती हूँ, लोग गलत नमाज़ पढ़ लेंगे लेकिन नमाज़ सीखने नहीं आएंगे, गलत कुरान पढ़ लेंगे लेकिन कुरान सीखने नहीं आएंगे, रोज़ा रख के 5-5-6-6 पारे पढ़ लेंगे لیکن ایک پارہ ترجمے سے مفہوم سے سمجھنے نہیں آئیں گے، حیرت کی بات نہیں ہے؟ اور جن کو بھی خود نہیں آتا وہ صرف اس سوچ کے ساتھ نہیں لیتے کہ نہیں اب ہم سیکھیں، یہ تو پھر بہت بڑی بات ہے، چلو کوئی نہیں ہم گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کو سکھا لیتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے خود ابھی تک ٹھیک طرح سے قرآن نہیں پڑھا پڑھایا ہوا، وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گی؟ تو دعا کیجئے کہ صراط مستقیم سے اتنا دور نہ چلے جائیں کہ واپس پلٹنا مشکل ہو۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ بڑا درد آتا ہے اس آیت کو عربی میں پڑھتے ہوئے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ ایک سفر ہے، یاد رکھیے ایک دم بندہ ہے راستے سے نہیں بھٹکتا، چھوٹے سے بڑا، پہلے ایمان آیا پھر دن میں کوئی کفر کا کام ہو گیا، پھر نافرمانی ہوئی۔ کفر کے کئی درجے ہیں، نافرمانی کفر ہے، نماز نہ پڑھنا بھی کفر ہے، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں دیکھنا بھی کفر ہے، غلط طریقوں سے مال کمانا بھی کفر ہے۔ یہ دن میں جتنی دفعہ کفر اور امن کی ایمان کی جنگ ہے نا، یہ آپ خود اپنے زندگیوں میں ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ میں کہاں کفر کرتی ہوں۔ نماز پانچ دفعہ تو پانچ نمازوں کا کفر کیا، ہاں جھوٹ بولا جتنی دفعہ وہ کفر کیا۔ اب آپ دیکھیے بار بار آمنو کفرو آمنو کفرو، میں اس آیت کو عربی میں بھی پڑھا ہے، آپ سے اردو ترجمہ نہیں رکھا، چلیں پڑھ لیتی ہوں شاید آپ زیادہ انجوائے کریں۔ فرمایا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ٹیوب لائٹ کی فلکسویشن آتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں جب لائٹ پرانی ہوتی ہے تو جلتی ہے پھر بجھتی ہے، جلتی ہے پھر بجھتی ہے، آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، اس کو بند ہی کر دو، اس سے تو بہتر ہے کہ میں ایسی کھڑکی کھول لوں، لیکن یہ بند کرنا ہے۔ یہ ہے آمنو کفرو، جب ہماری زندگی میں نماز کے وقت آمنو، تجارت کے وقت کفرو، پھر روزے کے وقت آمنو، شادی میں گئے کفرو، پھر آمنو ہو گیا صدقہ دیتے ہوئے، کفرو ہو گیا کسی بھی اور موقع پہ، سارا دن ہم فیوز ہوتے رہتے ہیں، ایسی لائٹیں فیوز ہو جاتی ہیں۔ دل سے ایمان کا بل فیوز ہو جاتا ہے جب بار بار گناہوں میں اس کو ملوث کیا جائے۔ آپ ایک چیز کو گرم کریں، گرم فریج میں رکھیں، ٹھنڈی کریں، پھر نکالیں تو اس کو اوون میں ڈال دیں، اوون سے نکالیں اور فریج میں ڈال دیں، کیا ہوگا، چٹک جائے گی۔ آج کے مسلمان کی زندگی اس طرح کے چٹکی پہ سمجھ کوئی نہیں آتی، اور یقین کریں خوشی نہیں ہے۔ لوگ خوشی ڈھونڈتے ہیں رونق میں، میلوں میں، شور و غل میں، آوازوں میں، خوشی نہیں ملتی، اندر کے شور کو دباتے ہیں۔ مان لیجیے، ڈیسائیڈ کیجیے، ٹھیک ہے نہ رکھیے اتنا ٹمپریچر نیکیوں کا۔ اب دیکھیے ایمان کی ایک حرارت ہے نا، ایمان کا ایک جوش ہے، آپ اس کو اوون کے ٹمپریچر سے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہتا کہ شروع میں آپ 240 کا ٹمپریچر ایمان کا رکھیں اور بس ہر وقت آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام کی طرح نیکیوں میں رکھیں، کم پہ کر لیں، ابھی 200 پہ کر لیں، ابھی وہ بھی زیادہ لگتا ہے نیکی کا کم، 150 پہ کر لیں، 100 پہ کریں، سٹیبلٹی تو لائیں۔ ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے دھوپ سے ایک دم ٹھنڈ میں آئیں تو سر کو ایک قسم کی گرمی لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے، ماشاءاللہ پانچ بارے پڑھ چکے ہیں، تقریباً پورے ہونے والے ہیں، ہم نے قرآن کا 1/6 کر لیا، اب ٹمپریچر چیک کریں اپنا، پہلے پارے سے پہلے میرے ایمان کا ٹمپریچر کیا تھا۔ آپ ایسا کریں نا کہ جیسے 1 سے 240 تک کا ٹمپریچر، عموماً اوون میں یہی ہوتا ہے نا، آپ اس پہ اپنے آپ کو لاتے ہیں، آپ لائیے، آپ کو لگتا ہے میں تو بس ٹھنڈی تھی، کوئی ڈر نہیں تھا، اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی جذبے نہیں، کوئی تحریک نہیں دل میں، کوئی انقلابی کیفیت نہیں تھی میرے اندر۔ چلیے 10 سے اوپر آئیے، 20 25 30، کچھ دن اس پہ رہیے، ہر پارے کے ساتھ 10 10 کا ٹمپریچر بڑھاتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جب 30 پاروں پہ پہنچیں گے آپ اپنے اندر ایمان کی حرارت محسوس کریں گے۔ کرنا چاہتے ہیں کہ بس نہیں، کچھ لوگ گرم ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، گرم جو ہوتا ہے نا انسان، زندگی گرمی سے، موت کیا ہے، ٹھنڈا ہو گیا، فلاں کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اب بیمار دلوں کی کہانی ہے، یہ کون سا دل ہے؟ بشیر المنافقین بأن لہم عذاباً الیماً۔ اللہ اکبر۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، یعنی انہی جیسا رنگ ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیوں کفار کا رنگ ڈھنگ اپناتے ہیں؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کتنا ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ बारीक बीनी से हमें देखता है। अमूमन देखिए कि इंसान जो इस्लाम के रंग ढंग को छोड़ता है उसकी वजह क्या होती है, अप टू डेट होना, अपग्रेडेड, सोसाइटी में फिट होना। मैं अपने आप को मिसफिट फील करता हूँ इस्लाम में। चले हम इसको गेटअप पे भी ले लें। आज कितने लोग हैं जिनको ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं? मेरा ख्याल है हर एक को अच्छे लगते हैं। अच्छे ना लगें तो घर जाते हम में से कोई ढीले ढाले कपड़े ना पहने, हर बंदा पसंद करता है। लेकिन क्यों अपने आप को सजा संवार के टाइट कपड़ों में निकलते हैं? क्योंकि सोसाइटी में इनमें अच्छा लगता है। इंसान को बहुत अच्छा लगता है अपने आप को रिलैक्स रखना, लेकिन बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसे हाल हुलिये अख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से हम खुद भी तंग हैं, लेकिन क्या क्या हम उससे मॉड स्कॉट दिखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की इज्जत है, तो ऐसे रंग ढंग। फिर आप देखिए, आप नमाज का वक्त है, आप बाहर नमाज क्यों नहीं पढ़ते किसी के सामने? नहीं, बेइज्जती होगी, अब घर जाके पढ़ लूँगी, अब स्कूल में क्या नमाज़ पढ़ूँ, लो अब मैं जॉब पर नमाज पढ़ूँ। अल्लाह कहते हैं जब तहून इन दहूँ मलिज़्ज़त, तुम सोचते हो दीन को छोड़ के तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, तो फाइनल इज्जत अल्लाह ही जमीया, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है। वक़द नज़ल अलैकुम फिल किताबी, और तुम्हारे लिए अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर बोला जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अगर अब तुम ऐसा करते हो तो तुम भी इन्हीं की तरह होगे। यकीन जानो कि अल्लाह काफिरों और मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में एक जगह जमा करने वाला है। अब देखिए कि ऐसी महफिलें, इस पर आगे जाके सूरत मायदा में बात करेंगे, वहाँ भी आयत आ रही है कि खिलाफ शरीयत महफिलों में हमारा क्या मामला हो। यहाँ बस एक छोटी सी हदीस ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए उस दस्तरखान पे बैठना जायज़ नहीं कि जहाँ शराब का दौर चले। यानी इस्लाम इंसान की महफिलों, उसके उठने बैठने की जगहों से उसके मिजाज को पहचान लेता है। अब आगे मुनाफिकों की आँख मचोलियाँ, अल्लज़ीन यतरब्बसून बिकुम फ़ैनकान लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि, ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। मुनाफिक जो होता है ना, ये मौका शनास होता है, देखता है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जो कश्ती डूबेगी उससे उतर जाएंगे, जो तरेगी उसमें बैठेंगे। कहा ये इस इंतज़ार में कि अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। यानी थोड़ा सा साथ रहते हैं ताकि फतह के मौके पे, खुशखबरियों के मौके पे आके अपनी मोहब्बतें जितला सकें। और अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो इनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। देखिए ये होते हैं दो कश्तियों के सवार, जंगों में जाते थे क्या सोच के कि अगर ना गए तो मुसलमानों को पता चल जाएगा दिल में निफाक है, तो वहाँ जाके काफिरों के सामने आमना सामना तो होता ही था, तो अब काफिर देखते अच्छा जी तुम उनके साथ मिल के आए हो, तो फिर उनको चुप से कैसे कहते हैं फिक्र ना करो ये सिर्फ मुमारी के लिए आए हैं, मुरवतन आए हैं, वो पता है तुम फलां मौके पे मेरी तलवार की जद में आए थे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और फलां मौके पे एक मुसलमान तुम्हें मारने लगा था मैं बीच में आके खड़ा हो गया, ये बातें नमनाक हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका था। अब देखिए ऐसे लोग कहाँ के होंगे। हमारे एक बड़ी बुरी सी मिसाल लगती है जो दी जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, न इधर का रहा न उधर, न खुदा मिला न विसाले सनम, कुछ भी नहीं मिलता। दो कश्तियों वाला हमेशा, हमारे यहाँ एक बात कहते हैं ना, दो घरों का मेहमान भूखा ही रहता है, एक घर जाते वो कहते हैं आगे खा लेगा, दूसरे घर के वो कहेंगे खा के ही आए होंगे और भूखे रह गए। अल्लाह ताला मुनाफिक को ऐसा ही किरदार बना के पेश करते हैं, मिला तो क्या मिला, दोनों को खुश करने वाले कभी किसी एक को खुश नहीं कर सकते। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फ़ैसला क़यामत के रोज़ करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह वहुवा खादिऊहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इनको धोखे में डाल रखा है। जब नमाज के लिए उठते हैं तो कसम साते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं, सुस्ती की नमाजें। हदीस में आता है कि मुनाफिक नमाज का वक्त टालता रहता है यहाँ तक कि सूरज शैतान के दो सींगों के बीच में आ जाता है तो फिर उठ के जल्दी से दो ठोंगे मार लेता है, यानी असर की नमाज की तरफ इशारा, देर से पढ़ता है बिल्कुल आखिरी वक्त में। और नमाज होती कैसी है, ला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और खुदा को कम ही याद करते हैं, ना तस्बीहात उसमें पूरी, कुल हुवल्लाह ही पढ़ते रहते हैं क्योंकि बचपन में वही सीखी थी। اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو دل دماغ اس وقت کچھ اور ہی سوچتا ہے. نمازوں کے آئینے میں اپنے ایمان کو دیکھیں. ایمان, نماز ایک بہت بڑا میرر ہے. تعلق باللہ دیکھنا ہے, اپنے ایمان کو دیکھنا ہے, اللہ سے اپنے تعلق کی شدت کو محسوس کرنا ہے, اپنی نماز کو دیکھیں. مومن کا دل نمازوں میں لگا ہوتا ہے. انتظار و صلاۃ عبادت, صلاۃ اس کے لیے مزے کا کام ہوتا ہے. اور دوسرے کہتے ہیں پھر ملا بول اٹھو, یہ مولویوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور جب خاص طور پہ سردیوں میں نماز پہ نماز پڑھنی پڑے تو بوجھل محسوس کرتے ہیں, اب پھر نماز پڑھیں کیا, پھر سارا دن نماز ہی پڑھتے رہے. اللہ اکبر, مذبذبین بین ذالک, لا الہ الا ولا الہ الا. کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں, نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. یہ ہیں دو کشتیوں کے سوار, نہ دنیا والے ان کو قبول کرتے ہیں نہ دین والے. سچے کے جھوٹ, اب دیکھیں یہ بیچ کا راستہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اور ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے. یاد رکھیے, ہم شروع میں پورے دنیا کے رنگ میں ڈوبے ہوتے ہیں, پھر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر نیکیاں آتی ہیں, پھر بھی ایک دم برائیاں نہیں جاتی, وہ چیزیں نہیں نکلتی, وہ رون کے میلے نہیں نکلتے. اچھا ہوتا کیا, مزہ دونوں میں نہیں رہتا. جب ہم ایسی محفلوں میں چلے بھی جاتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے تو گلٹ ہوتا ہے, ہائے ہائے یہ کیا کر رہے ہیں, اللہ سے کیا وعدے کیے, اللہ کی کتاب نے کیا کہا. اور ساتھ ہی غم یہ ہوتا ہے کوئی دین والا نہ دیکھ لے, کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ کہاں پہنچ گئے. خیر وہ جہاں لوگ موقع منا رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں وہاں بھی اب گلٹ میں. اٹھ کے وہاں سے آپ دین پہ آ جاتے ہیں, جب دین میں آتے ہیں تو پچھلی محبتیں یاد آتی ہیں, سو سہیلیاں یاد آتی ہیں, یعنی مزہ ہی کرکرا ہو گیا. آپ دیکھیے جب آپ ایک جگہ دل نہیں لگاتے نا آپ کا کہیں بھی نہیں لگتا. صرف سمجھانے کے لیے بات کرتی ہوں, موضوع تو نہیں, لیکن جو لڑکیاں سسرال میں جا کے صرف میکے کے خیالوں میں رہتی ہیں نا وہ کبھی بھی بستی نہیں ہیں. یا اگر لڑکی کے دل میں کوئی اور لڑکا بسا ہو, اچھے سے اچھا شوہر بھی مل جائے, وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گی. دو جگہ کا دل کہیں نہیں بنتا, ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بیچ کا وقت ہے نا یہ کوئی برا نہیں ہوتا. آپ اگر شعور سے آ رہے ہیں دین کی طرف آہستہ آہستہ, یہ ہجرت ہے, بلکہ اس پہ اجر ملے گا. کل تک آپ بالکل گناہ میں انڈلج تھے, اب آپ کی زندگی میں نیکی آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, یہ انشاءاللہ ہجرت ہے. ایک ایک چیز کی ہجرت ہے, آپ کے جذبات کی, اپنی چیزوں. اس میں کبھی ہو جائے کہ قرآن بھی سن رہے ہیں پھر دعوتوں میں بھی, پارٹیوں میں, کچھ ایسی محفلوں میں جا رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, غم نہ کریں. اور نہ کوئی دین والا اتنا ججمنٹل ہو کہ کسی قرآن والے کو کسی مثال کلب میں کیوں نہ جا کے دیکھ رہے. اچھا جی یہاں بھی ہیں, ہاں جی ہیں, شکر ہے صبح قرآن میں تو تھے, شکر ہے مسجد میں تو جاتے ہیں, شکر ہے نمازیں تو پڑھتے ہیں. آہستہ آہستہ بندے کو نیکی خود ہی مائل کر لیتی ہے. آپ خود کو دیکھیں, پیچھے سے جا کے دیکھیں, اگر قرآن پڑھ چکے ہیں تو کتنا وقت لگا آپ کو یہاں تک پہنچتے ہوئے. اصل اسلام جو چاہتا ہے نا, ایسی سوسائٹی چاہتا ہے کہ کوئی کسی پہ کرٹیسزم نہ کرے. یہ جو بات ہے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ غیر اسلامی محاورہ ہے. اپنی فکر کرو, تمہیں کیا پتہ تم سارا دن مسجد میں بیٹھ کے پھر گناہگار ہو, تم سارا دن لوگوں کو آخرت کی باتیں سنا کے پھر دنیا کی محبت میں چور ہو, تم سارا دن سچ سچ کا پرچار کرتے کرتے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو. اپنی فکر کرو. یا آگے آ رہی آیت سورت مائدہ میں کہ اے لوگوں, علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, اپنی بھلی نبیڑو, دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کیونکہ بعض دفعہ ہمارے یہ کمنٹس بہت ساروں کو دین سے روکتے ہیں. بعض دفعہ لوگ دین کی محفلوں میں آنے سے صرف اس لیے کتراتے ہیں کہ لوگ تنقید کریں گے. کسی نے اپنا تجربہ بتایا کہ اپنے ساتھ کسی کو لے گئیں درس میں, اور وہاں جو ہی گئیں تو وہ جو ساتھی تھی وہ بیچاری گھر سے سوچ کے تو نہیں آئی تھی کہ میں درس میں جا رہی ہوں, شاید دوپٹہ نہیں ہوگا یا حال حلیہ خراب تھا. پھر کیا ہوا, درس میں جو بات ہو رہی تھی انہوں نے بات کا سارا رخ اس طرف کیا, اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنا اس پہ آتی بازوں پہ اور نہ جانے جو حال حلیہ پہ بات کی کہ وہ میری دوست تھی, کہیں کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گی ادھر. کیونکہ پھر سب دیکھتے بھی پلٹ کے دیکھتے ہیں. خود کو دیکھو, اپنے اندر دیکھو, لوگوں کا ظاہر دکھتا ہے تمہیں تو اپنا باطن بھی دکھتا ہے. تو اسلام ایک ایسی پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے, میں کہتی ہوں سر سے پاؤں تک گناہ میں ملوث شخص کو بھی آپ دیکھیں نا تو آپ اس کے اندر جھانکے کہ نہیں اس کے اندر خیر ہے, اس کے اندر کوئی خوبی ہے, اس کو اللہ نے چنا, یہ ضرور اچھا کام کرے گا. لیکن منافق اس کے علاوہ بالکل دوسری طرف ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا بنے گا کیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آپ تھوڑا سا ایسٹ کی طرف جائیں, گاڑی 1 کلومیٹر لے جائیں, پھر آپ وہاں سے واپس ویسٹ کی طرف 1 کلومیٹر لائیں, پھر 1 کلومیٹر ایسٹ ویسٹ, کہاں پہنچیں گے, جہاں کھڑے تھے وہیں پہنچیں گے. منافق کہیں نہیں پہنچتا. نفاق بندے کو اس کی جگہ پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی جگہ پہ کولو کا بیل بنا کے رکھتا رہتا ہے, اور کئی کئی سال سے دین کا تعلق ہے لیکن آگے نہیں ہم بڑھیں, بہت خطرے کی بات ہے. اگر ہم 5-6 سال 10 سال سے نیکیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, قرآن سے، کتاب سے، دین سیکھنے سکھانے پہ، اور اگر عملی طور پہ آگے نہیں بڑھے تو سمجھیں کہ وہی آگے اور پیچھے کا سفر ہو رہا ہے. آگے بڑھنا چاہیے، انسان کا ہر دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. فرمایا وَمَن يُطْلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب نفاق کی وجوہات پتہ چل رہی ہیں، اس رکوع میں اتنا کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ منافقت کیوں آتی ہے. پہلی وجہ اوپر ہم نے پڑھ لی کہ دوسروں سے عزت لینا چاہتے ہیں، غیر مسلموں، غیر بے دین لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، ان سے تعریف کرانا چاہتے ہیں، اور سو ڈیشنگ، سو نائس، کیا بجلی لگ رہے ہو، کیا قیامت لگ رہے ہو، یہ چند جملے سننے کے لیے عزت کے بھوکے ان کو راضی کرتے ہیں. اب دوسری وجہ کیا ہے نفاق کی؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو، یعنی اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کر کے، ان کے طور طریقے اپنا کے، ان کے رنگ ڈنگ کو اپنا کر، کیا اللہ کو اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ وہ تمہاری پکڑ کرے؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو لفظ ہے نا درک، درکا، یہ درجے کا اپوزٹ ہے. درجہ ہوتا ہے اوپر جانا، اردو میں بولتے ہیں دراجہ، سیڑھی کو کہتے ہیں، لیڈر کو، اوپر جاتے ہیں. جنت میں انسان اوپر جائے گا، 100 درجے ہیں جنت کے، لیکن جہنم میں انسان نیچے جائیں گے. امیجینیشن میں لائیں کہ جیسے آگ کا کوئی گھڑا ہے، تنور ہے، اوپر ہیٹ کم ہوگی، جتنا نیچے جاتے جائیں گے ہیٹ بڑھتی جائے گی. اور سب سے نچلا درجہ جہاں منافق ہوں گے، ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ وہ ہاویہ ہے، اور ہاویہ میں ہوا پرست جائیں گے. ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لسٹ، گلیمر، فن. ہاویہ میں خواہش پرست لوگ جائیں گے. اور کون کافر جائیں گے؟ نہیں، کافر تو پھر بھی کہیں اوپر ہی ہوں گے، بیچ میں ہوں گے. منافق جان بوجھ کے، مسلمان ہو کے، سب کچھ سن سنا کے، سب کچھ پتا تھا، پھر بھی اس نے عمل میں سب سے نیچے رہنا چاہا. وہ اس دنیا دنی کے سوداگر تھے، دل دنیا کی محبت میں اتنا اٹکا ہوا تھا. اس لیے ایک انسان اس طریقے سے جہنم میں جائے گا کہ سب سے نیچے، اور ذہن میں رکھیے کہ سب سے نیچے جانے کے لیے جہنم کے سارے درجوں سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے کہ جس کو اس بلڈنگ میں داخل ہوتے بالکل آخری روم میں جانا ہوگا، تو یہ سارے روم طے کر کے جائے گا نا. سارے عذاب ایک منافق کو آئیں گے، کیونکہ اس نے بھی دنیا میں ہر ٹیسٹ چکھا. اس کو بھی بہت مزہ آتا تھا اللہ کی نافرمانی کا، ہر کام کرنے والا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. اس کو سن کے تو ایک دم دل بند ہونے لگتا ہے. اللہ، آگ میں جائیں گے، تنور میں جائیں گے، پھٹی میں ڈھکیں گے؟ فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، نو مور، دیٹس اٹ. کل موت سے جو مزے چھٹنے، آج اپنی زندگی سے، زندگی میں چھوڑیں، مزوں کا ٹیسٹ چینج کر لیں. جو گناہ میں مزہ آتا ہے اس کو عبادت میں لذت لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ، جب لوگ دنیا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہو تو تم مجھے اپنی یاد میں میری آنکھیں ٹھنڈی کر، اپنی عبادت میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرا. اس قرآن کو انتج جلیل قرآن العظیم اور ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک بنا. جو مزہ کسی وقت گانا سن کے آتا تھا، اللہ وہ گانا اب قرآن سن کے آنے میں لگ جائے. ٹیسٹ چینج کر لیجئے، آپ یقین کریں صرف ٹیسٹ چینج کرنے کی دیر ہے. وہ ساری لذت آپ کو اللہ کی رضا میں بھی ملے گی. کہ بعض دفعہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب بھی ہوگا، ہم تو یہ اپنی لذت کے لیے لے رہے ہیں. مختلف قاریوں کی آوازیں سننا، کبھی سلو سننا، کبھی فاسٹ سننا، کبھی جوش والا سننا، مزہ آ رہا ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارا ٹیسٹ بدل دیا. اور اس میں میں تو یہی کہتی ہوں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری چوائس اپنی چوائس سے ملا دے. نیکی کے میری چوائس اللہ کی چوائس سے مل گئی، گناہ کے اللہ کی چوائس سے دور رہنے کا نام ہے. اب کرنا چاہتے ہیں اصلاح تو اللہ تعالیٰ اب اپ گریڈنگ سکھا رہا ہے. 4 مرحلے ہم پڑھنے والے ہیں نفاق سے اپ گریڈ ہو کر ایمان کے درجوں پہ آنے کے لیے. کیا کرو؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سب سے پہلے توبہ. ہاں البتہ وہ لوگ جو تائب ہو جائیں پچھلی زندگی پہ شرمندہ. اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ الندم التوبہ، ندامت، شرمندگی. اللہ میں کیسی ہوں، میں نے کیا کمایا، میں تجھے ناراض کرتی رہی، تیرا کھا کے تجھی سے نہ ڈری، تیری ناراضگی کرتی لیتی رہی، کرتی رہی، یہ کرتی رہی، وہ کرتی رہی. اس طریقے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ جیے گا؟ اللہ نہیں، آج کے بعد نہیں، سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں. توبہ پلٹ آنے کا نام ہے، رجوع کرنے کا نام ہے۔ روٹھے ہوئے تھے، رب سے مان جائیے، رب کو ناراض کیا تھا، مان گئے، ہو گئی، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، اب کیا کریں؟ وہ اصلاح ہو، اب اصلاح کر لیجیے، طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجیے، چوائس صحیح کر لیجیے، دن بدن سیکھیے، علم سیکھیے، اصلاح کر، اصلاح کے لیے شرط ہے علم، علم لیتے جائیں گے اصلاح ہوتی جائے گی، اور بس اس پہ رک جانا؟ نہیں، قرآن کا کورس کر لیا ختم؟ نہیں، واتسمو باللہ، اور اب اللہ کا دامن تھام لو، اعتصام باللہ، پیچھے ہم نے پڑھا واتسمو بحبل اللہ، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ہم نے پڑھا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یہ اعتصام باللہ بہت پیاری چیز ہے، اگر آپ اس کے اندر لفظ دیکھیں نا، عین سواد نین چھپا ہوا ہے روٹ میں، اسما عصمت کا لفظ آپ اردو میں سنتے ہیں، عصمت انبیاء بچانے کو کہتے ہیں، عاصم بڑا معروف نام ہے ہمارے ہاں، اعتصام کیا کہ بندہ بچ گیا، سب سے بچ کے رب کو تھام لیا، اس کا دامن اتنی مضبوطی سے تھاما کہ اللہ اب اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ کبھی کوئی لمحہ یاد کریں، آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہوں کہیں اور خوف آئے تو آپ زور سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گی، اتنی بھیڑ ہے، اتنا ہنگامہ ہے، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں۔ اسی طرح اس دنیا کے میلے میں وہی بچے گا، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، جیب کتروں سے، ایمان کتروں سے، عمل صالح کترنے والوں سے، جو اعتصام باللہ کر لے کہ اللہ میں نے نہیں اب چھوڑنا آپ کو، میں نے یہ کتاب کوئی صرف ایک مہینے کے لیے پکڑی تھی، میں تو اب اس کو مرتے دم تک پکڑوں گی، میں تو اس کتاب کو اپنی قبر میں لے کے جاؤں گی، اللہ میں نے نہیں اب چھوڑنا اس کو، کیا میرا تعلق آپ سے صرف حج اور عمرے کا تھا، صرف روزے کی حالت میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ نہیں، واتسمو، پھر جب اعتصام باللہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ خود ہی آ جاتا ہے، واخلصوا دینہم للہ، پھر دین کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لو، پھر اخلاص آتا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے ایک برتن تھا، بہت گندا تھا، اور برتن حالانکہ میں نے اتنے دیکھے نہیں، لیکن ذہن میں پتہ نہیں کہ پیتل کا برتن آتا ہے، کوئی بڑی سی چاٹی، کوئی بڑی سی بڑا سا پتیلا دیکھے، بالکل رنگ بدل چکا ہے، پڑا پڑا بھی رنگ بدلتا ہے، آپ اس کو پہلے صرف ڈٹرجنٹ سے صاف کرتے ہیں، تھوڑا سا صاف ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں بنی، پھر آپ اس کے اوپر بم لگاتے ہیں، پھر اور رگڑتے ہیں، پھر اور چمک آتی ہے، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں، پھر وہ کلئی سی لے کے آتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، ہاتھ لگتے جاتے ہیں، چمکتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بالکل برینڈ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہیں یہ چار مرحلے، تابو ڈٹرجنٹ سے دھو لو، اسلحو کیا وم لگا لو، واتسمو باللہ کیا کہ اب اس کے اوپر تھوڑی سی کلئی پھیر کے ذرا اس کو اس کا رنگ اترنے دو پرانا، و اخلصوا للہ، اور پھر پورا آخر میں واخلصوا دینہم للہ، پھر خالص کر لو۔ اتنا چمکتا ہے پھر انسان، انسان خود کو پہچان ہی نہیں پاتا جب اس کی زندگی میں نفاق سے اخلاص کے یہ مرحلے آتے ہیں نا، تو وہ شیشے میں خود کو دیکھتا ہے، یہ میں ہوں، لوگوں کو ہمارا باہر دکھتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ لوگ کیوں دین کو صرف پردے کے ساتھ سمیٹتے ہیں، صرف حجاب کو آپ دین کہتے ہیں، صرف نقاب کو دین کہتے ہیں، یہ تو بالکل چھوٹی سمبل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے جو نکھار آتا ہے وہ بندے کو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں لے جاتا ہے۔ فاولائک مع المؤمنین، پس ایسے لوگ اب مومنوں کے ساتھ رہیں گے، پیچھے کن کے ساتھ تھے؟ کافروں کو دوست بنایا ہوا تھا، یہاں کیا اب صحبتیں بدلیں گی۔ بہت گہری بات ہے، ہم نکھرنا چاہتے ہیں، ہمارے دوست ہمیں نکھیرنا نہیں چاہتے، نکھرنے نہیں دیتے، بری کمپنی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوستی جو ہوتی ہے نا انسان کی، اس کے دین پہ اثر کرتی ہے۔ نکھرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ذرا تھوڑی دیر ایسے دوستوں سے الگ ہو جائیں، آپ نہ لگو، کٹنا نہیں، ان چیزوں سے الگ ہو، چند دن آپ اکیلے کہیں رہ کے دیکھیں، آپ کے دل میں ایمان آئے گا۔ آپ قرآن کی دوستی کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک بڑی گہری چوم ہے، تھوڑا سا اپنے اندر سٹیمنا جب آ جائے، پھر دوبارہ ان دوستوں سے ملیں، پھر ان کو دعوت دیں، پھر بلائیں، آپ ساتھ ساتھ یہ کام کرتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری کمپنی بدل چکی ہوگی۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ایسے مومنوں کو اللہ ضرور اجر عظیم دے گا، کیوں نہ دے؟ اللہ کے لیے رگڑائی کروائی، اللہ کے لیے وم مروایا، اللہ کے لیے بلیچ لگوایا، اللہ کے لیے بھٹیوں میں گئے کہ اللہ قدر نہیں کرے گا؟ ہم دنیا کے ناکارہ انسان چار کام کوئی ہمارے لیے کر دیں، ہم تھینک یو کہتے ہوئے نہیں تھکتے، کبھی کارڈ بھیجیں، کبھی شکریہ، کبھی یہ اس مائی فلائر اور دس اینڈ دیٹ، کیا اللہ اس بندے کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا اللہ بے قدر ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور لوگو آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے، خواہ مخواہ تم کو سزا دے دے، اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو تو کیا اللہ تمہیں پھر بھی آگ میں ڈالے گا؟ کیا اللہ اتنا ظالم ہے؟ کیا تم نے اللہ کو الرحمن الرحیم الودود اللطیف نہیں سمجھا؟ الوہاب نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ کیا پیار نہیں کرتا؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تم نمازیں پڑھو گے، نیکیاں کرو گے تو اللہ تمہاری قدر نہیں کرے گا؟ نہیں، سب سے بڑھ کے کرے گا۔ وَكَانَ شَاكِرٌ عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، اس سے زیادہ قدر کون کرے گا؟ ٹوٹے پھوٹے کو ایسے قبول کرتا ہے؟ اس طریقے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہیں کیا ہم؟ کل کسی سے بات ہوئی میری، ایسی کلاسز جو ہو رہی ہیں، ظاہر ہے آپ یہاں بھی ہوتی ہیں، آن لائن پہ بھی ہوتی ہیں، تو مجھے کسی نے بہت اچھی بات بتائی، کچھ بھی اپنی، تو یقین کریں کہ میں اتنی دکھی ہوئی۔ میں نے کہا اللہ تو اتنی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی اتنی بڑی قدر لیتا ہے، کرتا ہے؟ ہم ہر کام پہ اپنے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں کوئی لگتا ہی نہیں ہے کوئی کام ٹھنگ کا کر پا رہے ہیں، ابھی تو کرنا آ ہی نہیں رہا، کرنے کی کوششیں ہیں، اور تو اس سے اتنی خیر نکال دیتا ہے۔ پھر میں نے کہا اللہ کو، کہا میں نے کہا اللہ تو ٹوٹے پھوٹے لوگوں کی قدر کرتا ہے، تو ٹوٹے پھوٹے عملوں کی قدر کرتا ہے، تو کہاں پرفیکشن کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ دنیا والے کیا قدر کریں گے ہماری؟ آج سن لیں گے، کل سن بھی نہیں سکیں گے آپ کی بات۔ آج کسی کے سامنے دکھ رکھیں، کل دوسرے تیسرے دن ذرا آپ سے کھینچنے لگے گا۔ آج مانگیے ذرا کسی سے کچھ، سارا بھرم ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ لیکن اللہ اس طرح بندے کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بندے کی اصل قدر جانتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، وہ سب جانتا ہے، سب کے حال سے وہ واقف ہے، کوئی چیز انکاؤنٹڈ نہیں رہے گی اس کے سامنے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر کے بھول جائیں، قیامت کے دن آپ کو پلڑے میں ملے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی اپنی چیز رکھ کے بھولے ہوتے ہیں، پھر آپ کبھی جا کے دیکھتے ہیں، کوئی کھولتے ہیں چیز، تو آپ کہتے ہیں ارے یہ بھی تھی میرے پاس، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ قیامت کے دن اسی طرح کا حال نیکیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں۔ اتنی کثرت سے یہاں ہم نے نفاق کا تذکرہ پڑھا کہ اس دعا کو یاد کر لیجئے کہ اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر، ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور ہمیں جینے کا صحیح لطف دے، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جہاں پہ پارا پورا ہوا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایک آدھا جملہ؟ جی آپ پلیز۔ جی بالکل، یہ درست جملہ نہیں ہے ہمارے کلچر کا کہ تم نے ادھر سے مر کے ہی نکلنا ہے، تبھی تو بیچاریاں پھر ظلم سہتی رہتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تربیت میں بہت ساری کمی ہے، بعض چیزیں جو ہماری ٹریڈیشنل نیکی بن چکی ہیں نا۔ دعا ہو تو اچھی بات ہے کہ مر کے جی نکلو، کہ یعنی تمہارا یہ ساتھ نہ ٹوٹے، لیکن یہ کوئی حکم نہیں ہے، اس سے بہت ساری بے قاعدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل ذہن ویسے صاف ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے بیکار چیزیں نکل کے ویسے ہی کلین ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں، میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا بڑھا دیتی ہوں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے کچن میں بہت سامان ہو، الماریاں بھری ہوئی ہیں، اٹی پٹی ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ، اب آپ کو ڈھونڈنا پڑ گیا کچھ، تو مشکل سے ملے گا نا، مشکل ہو جاتا ہے نا۔ بعض لوگوں کے پاس پڑی ہوتی ہیں چیزیں، پھر منگا لیتے ہیں بازار سے، پھر کبھی سال 6 ماہ بعد جب صفائی کرتے ہیں کہتے ہیں ارے اتنا کچھ پڑا ہوا، اتنے مسالے، اتنی دالیں ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے اٹا پٹا کچن، اب آپ صاف کر چکے ہیں، ہر چیز تھوڑی ہے اپنی جگہ پہ، وہاں سے چیز ڈھونڈنی آسان ہے، آسان ہے نا۔ ہم جب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرح کلین ہو جاتا ہے، برین واشنگ ہی ہو جاتی ہے، اور جو ہونی چاہیے۔ جب صاف ستھرا ہو جاتی ہے چیز، ہر چیز وقت پہ مل جاتی ہے، قرآن ہماری زندگی کو اس کی جگہ پہ لاتا ہے، بالکل آرگنائز کرتا ہے، جیسے اپنے کمرے کو آپ آرگنائز کریں، اپنی وارڈروب کو کریں، ہر چیز جگہ پہ ملے گی۔ ہم جب دنیا کا جنگ بھر لیتے ہیں نا اپنے دل دماغ میں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر درست نہیں نکلتا۔ اور کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دیں۔ شروع کریں آگے پھر؟ چلو، تحریمہ تو نہیں آئیں گی نا؟